جمہوری ایران ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، جائزے کا آغاز کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ کیہان سے۔ ملاحظہ فرمائیے اخبار کی کچھ اہم سرخیاں۔ صدر مملکت نے 33 روزہ جنگ میں فتح کی سالگرہ پر اپنے لبنانی ہم منصب کو مبارکباد پیش کی۔ شام میں امریکہ کا مقصد حزب اللہ سے شکست کی تلافی کرنا ہے، بی بی سی۔ سعودی عرب کے سلطنتی نظام کا انجام سابق سوویت یونین کی طرح ہوگا، ملک عبداللہ کے بھائی شہزادہ طلال۔ ناظرین، روزنامہ کیہان کی ایک سرخی ہے، 25 دھماکے، 100 شہید، 220 زخمی، عراق میں اسرائیل و آل سعود کی سازش۔ اخبار اس کے ذیل لکھتا ہے کہ عراق میں دوشنبے کے روز ہونے والے 25 بم دھماکوں میں 107 افراد جاں بحق اور 223 دیگر زخمی ہو گئے۔ عراق میں ان بم دھماکوں کے دوران زیادہ تر فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوشنبے کو ان دہشت گردانہ حملوں میں زیادہ ہلاکتیں بغداد کے شمال میں واقع تاجی علاقے میں ہوئی، جہاں 42 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اتوار کے روز بھی 20 افراد دہشت گردی کی وارداتوں میں جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں اکثر شیعہ مسلمان تھے۔ عراقی ذرائع کے مطابق امریکہ اور علاقے کے بعض عرب ممالک، بالخصوص سعودی عرب، عراق میں دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ہر طرح سے دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں موساد کے ایجنٹوں نے عراق کے دسیوں دانشوروں کو بھی قتل کیا ہے۔ ناظرین، روزنامہ کیہان کے ایک مضمون کا عنوان ہے، امریکہ شام میں کیوں ہار گیا۔ پیش خدمت ہے اہم اقتباسات۔
شام کے خلاف مصنوعی بحران پر امریکہ کا اختیار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ یہ بات اس خیال کی تردید نہیں کرتی کہ شام کے خلاف دباؤ اپنے اوج پر پہنچ چکا ہے اور اس پر سیاسی اور فوجی لحاظ سے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تاہم یہ جرات کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ و اسرائیل اور ان کے علاقائی احباب کے منصوبے پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل افغانستان اور عراق میں ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شام کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ 19 مہینے پہلے جب تیونس میں اسلامی بیداری کی چنگاری پھوٹی تھی تو امریکہ اور اسرائیل حواس باختہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے تیونس میں بن علی کی حکومت اور مصر میں حسنی مبارک کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ مغرب کو جب اس جھٹکے سے افاقہ ہوا تو اس نے اسلامی بیداری کی لہر پر قابو پانے کا کثیر المقاصد منصوبہ تیار کیا، جس کا ایک رخ شام میں مصنوعی انقلاب ہے۔ چونکہ عراق اور افغانستان کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے امریکہ حکومت کی تبدیلی کے لیے انقلاب کے فارمولے پر عمل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ لیکن جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ شام میں حکومت مخالفوں کی تعداد نہ زیادہ ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے، تو پھر شام کے نام نہاد انقلاب میں دہشت گردوں کی شمولیت بھی شروع ہو گئی اور القاعدہ و سلفی تنظیموں کے اراکین کا شام پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ کسی بھی طرح سے شام میں دہشت گردانہ کھیل کو انقلاب کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال دہشت گرد پروری اور قتل کی پالیسی جسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنا رکھا ہے وہ بہت خطرناک ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی سانپوں کو دودھ پلائے۔ امریکہ نے شام کے معاملے میں بڑی غلطی کی ہے اور دراصل وہ اسرائیل اور سعودی عرب کی باتوں میں آ گیا ہے۔
اور ناظرین، اب باری ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی، جس کے لیے ہم آپ کو لیے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو۔ ناظرین ہندوستان کے اخبارات کے جائزے کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی آصف خان صاحب. جی آصف خان،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان. ناظرین، ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کی خبریں آج سبھی اخباروں نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، روزنامہ اخبار مشرق کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کا افغانی باشندوں کی پناہ گزینی حیثیت ختم کرنے کا منصوبہ. غزہ میں برما کے مسلمانوں کے ساتھ یک جہتی میں دھرنا. دمشق میں حالات معمول کے مطابق ہیں، شام کے سرکاری ذرائع. ناظرین، اخبار مشرق میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے مصر میں اسلام کا مستقبل، اور مضمون نگار ہیں ولید انصاری. ولید انصاری لکھتے ہیں، مسلمان مصریوں کے لیے جو آبادی کی اکثریت ہیں، تین قوتیں اس بات پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ عوامی زندگی میں مذہب کو کیسے دکھایا جاتا ہے. ان میں ایک اخوان المسلمون ہے جو شہری ریاست کی حمایت کرتی ہے، لیکن جس کا فہم اسلام بہت سیاست زدہ ہے. دوسری قوت النور اور الاصالہ جیسی سلفی جماعتیں ہیں جو وہابی نظریے پر قائم تصور اسلام پر زور دیتی ہیں، جو کہ مصر کے لیے ایک سودیشی تصور ہے، اور یہ جماعتیں سعودی طرز کے قوانین کے اطلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. اور تیسری قوت خطہ عرب کی سب سے معروف اسلامی یونیورسٹی اور قدیم ترین جامعۃ الازہر ہے، جو 971 عیسوی میں قاہرہ میں قائم کی گئی. ولید مزید لکھتے ہیں، مصری مسلمانوں کی اکثریت روحانی اور علمی رہنمائی کے لیے اخوان المسلمون یا سلفی گروپوں کی طرف نہیں بلکہ جامعہ الازہر کی جانب دیکھتی ہے. جامعہ الازہر کی سوچ زیادہ نپیتلی اور علمی ہے. اس کا طریقہ کار مشترکہ بھلائی کی جستجو اور جانبدارانہ سیاست سے اجتناب ہے. اپنی خطیر تاریخ، اثر و نفوذ کے دائرہ کار اور سوچ کے باعث یہ مصر کے موجودہ سیاسی منظرنامے اور ہموار انتقال اقتدار کے لیے اہم ہے، جو ملک کے مستقبل کے لیے حیات بخش ہے. ناظرین، آئیے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. عازمین حج کے سرکاری کوٹے میں تخفیف، سپریم کورٹ نے سرکاری کوٹے کی تعداد 300 تک محدود کر دی. سیریل دھماکوں سے دہل اٹھا بغداد، 100 سے زائد ہلاک، 150 زخمی. غزہ کے بغیر فلسطینی ریاست کا کوئی تصور نہیں، حماس. ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، اور مضمون نگار ہے سراج نقوی. سراج نقوی لکھتے ہیں، رمضان المبارک شروع ہونے سے چند روز قبل مراکش کے فرما روا شاہ محمد ششم نے اسرائیل کے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی، جس میں مسجد اقصی کو صہیونی ریاست کا اٹوٹ حصہ قرار دیا گیا تھا. مراکش کی حکومت نے مسجد اقصی کو صرف مسلمانوں کی ملکیت قرار دیتے ہوئے اسرائیل سے اس معاملے میں کی جا رہی اشتعال انگیزی کو فوراً بند کرنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عالم برادری، خصوصاً عالم اسلام پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے بارے میں دیے جا رہے اشتعال انگیز بیانات کا سختی سے نوٹس لے، اور صہیونی ریاست کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مخالفت سے روکے. سراج نقوی آگے لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبلہ اول کے خلاف صہیونی سازشوں میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ امریکہ سے دوستی پر فخر کر کے فلسطینی جدوجہد کو کمزور کرنے والے مسلم ممالک بھی عقل کے ناخن لیں اور کندھے سے کندھا ملا کر قبلہ اول کی بازیابی کے لیے آگے آئیں، ورنہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والی صہیونی لابی کا مغرب اور امریکہ کے ساتھ کٹ جوڑ خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کے اشارے بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں. اسرائیل کی جارحیت اور اسے ملنے والی امریکہ کی حمایت پر مسلم ممالک مہر بلب نہ رہیں اور یہ نہ مانیں کہ امریکہ سے ان کی نام نہاد دوستی انہیں تحفظ فراہم کرے گی. آئے ناظرین، روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایرانی نیوکلیائی سائنسدانوں کے قتل میں ملوث گروہ پر شکنجہ. اسرائیل کا کریک ڈاؤن جاری، فلسطینی آبادیوں پر یہودی آبادکاروں کا دھاوا. اردن میں شامی پناہ گزینوں کے لیے مزید 9000 خیموں پر مشتمل بستی بسانے کا کام تیز، لاکھوں شامی عمان پہنچے. ناظرین، روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے کشمیر کے محاذ پر کئی اہم پیش رفت، اور مضمون نگار ہیں افتخار گیلانی. افتخار گیلانی لکھتے ہیں، چند روز قبل ہی ہندوستان اور پاکستان کی خارجہ وزارتوں کے حکام کی دو روزہ بات چیت کے دوران کنٹرول لائن پر تجارت کو فروغ دینے کے لیے محدود بینکاری، 5 تجارتی مراکز اور ضلع مجسٹریٹوں کے دفاتر سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر فون کرنے کی سہولیات اور ہفتے میں دو کی بجائے چار دن کے تجارتی لین دین پر اتفاق کر لیا ہے۔ ان اقدامات کے تحت کنٹرول لائن کے آر پار تجارت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایشین کرنسی یونٹ اکاؤنٹ کھولنے پر متفقہ فیصلہ لیا گیا۔ گزشتہ 20 برس کے دوران یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان نے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لیے ٹیلی فون سہولیات فراہم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ گو کہ یہ سہولیات صرف تجارتی حلقوں کے لیے میسر ہوں گی تاکہ وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں موجود اپنے ہم پیشوں کے ساتھ رابطہ بڑھا سکیں اور باہمی تجارت کو فروغ مل سکے۔ تاہم اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نئی دہلی کشمیر کے تعلق سے مزید اعتماد سازی کے اقدامات کرنے کے لیے رضامند ہے اور عین ممکن ہے کہ وزرائے خارجہ کی ملاقات کے دوران ان اقدامات کا باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا جائے۔ افتخار گیلانی نے لکھا ہے، مخالفانہ اور مخاصمانہ بیان بازی کی بجائے دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ مفاہمانہ رویہ اپنا کر مفاہمت کو فروغ دینے کی سعی کریں، کیونکہ مخاصمت نہیں بلکہ مفاہمت میں مسائل کا حل اور امن و خوشحالی کا راز پنہا ہے۔ ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ آصف خان صاحب۔ اور ناظرین، اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہم شہری پر۔ مشیروں کی سطح پر استنبول میں ایٹمی مذاکرات۔ جب تک ایران آبنائے ہرمز استعمال کرتا رہے گا اس راستے کو بند نہیں کیا جائے گا، سپاہ پاسداران انقلاب۔ میانمار کے روہنگیا مسلمان بغیر وطن کے شہری ہیں۔ ناظرین، روزنامہ ہم شہری کی ایک اہم سرخی ہے، شام میں نئے طریقے کی جنگ ہو رہی ہے۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ اسلامی مزاحمت کے دشمنوں نے شام کے عوام کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ حسین عبداللہیان نے دمشق اور شام کے کچھ دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کی طرف سے وسیع حملوں کی جانب اشارے کے ساتھ کہا کہ 33 اور 22 روزہ جنگوں میں لبنان اور غزہ میں شکست کا تلخ ذائقہ چکھنے والے مجبور محاذ کو یقینی طور پر شام کے خلاف دہشت گردی پر مبنی وسیع جنگ میں بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ شکست تسلیم کرنی پڑے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شام کے خلاف نئی قسم کی جنگ چھیڑ دی گئی ہے کہا کہ جنگ اور دہشت گردوں کو اسلحہ دینے کی پالیسی مؤثر نہیں ہوگی اور اسلامی جمہوریہ ایران شام کے عوام اور اس ملک کے صدر بشار اسد کی اصلاحات کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ شام کے بحران کا صرف سیاسی حل ہے اور شام میں مداخلت جاری رہنے کی حالت میں کشیدگی پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ ناظرین، روزنامہ ہمشہری نے دنیا کے سب سے زیادہ بھولے بسرے لوگ عنوان کے تحت ایک مضمون تحریر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
ان کی تعداد 80,000 ہے لیکن مغربی میانمار میں سینکڑوں برس زندگی گزارنے کے بعد بھی انہیں بے وطن کہا جا رہا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے نام سے معروف ان لوگوں کو بہت پیروکاروں کی جانب سے دردناک تشدد کا بھی سامنا ہے۔ یوں بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل عام مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ عراق و افغانستان کی جنگوں نے ہزاروں مسلمانوں کو ابدی نیند سلا دیا ہے لیکن پھر بھی انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کے ایک سنیما ہال میں فائرنگ کرنے والے امریکی شخص کا نام اگر مسلمانوں کی طرح ہوتا تو فوراً اسے بھی دہشت گرد کے لقب سے نواز دیا جاتا۔ لیکن میانمار میں تو جنگ بھی نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کی اکثریت کو مختلف 9 اذیتیں دی جاتی ہیں لیکن ان کی چیخوں کی آوازیں کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران عالمی سطح پر چھائی خاموشی کے درمیان اس ملک میں 20,000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے لیکن ان کی آواز عالمی اداروں میں پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، آنگ سانگ سوچی بھی نہیں، جنہیں حال ہی میں فوجیوں کے سامنے جدوجہد جاری رکھنے پر نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ لیکن ان کے ملک میں مسلمانوں کے قتل عام پر ان کی خاموشی حیرت کا باعث ہے۔ دراصل یہ مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے، جس پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے امریکہ سرگرم عمل ہو چکا ہے۔ اب تو جنگوں میں بہنے والے خون میں تیل کی بو ضرور رہتی ہے، اور یہی معاشی اور سیاسی تحفظات میانمار کے بارے میں چھائی خاموشی کی اصل وجہ ہے۔
اور ناظرین، اب باری ہے پاکستانی اخبارات کی، جس کے لیے ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ ناظرین، پاکستان کے اخبارات کے جائزے کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔
تہران اسٹوڈیو کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبھی ناظرین کو سلام کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، حسب معمول آج ہی پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے پاکستانی اخبارات میں شائع اہم سرخیوں، مقالوں اور تجزیوں کا۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے روزنامہ جنگ کی اہم سرخیوں سے۔ وزیر اعظم ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی گول میز کانفرنس بلائیں، صدر زرداری کی ہدایت۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات کا فروغ ضروری ہے، نواز شریف۔ یکم اگست سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی کیے جانے کا امکان۔ بات کریں گے روزنامہ جنگ کے مقالے سے، جس کا عنوان ہے بلوچستان تصورات اور حقائق، اور اس کے مقالہ نگار ہیں سلیم صافی۔ ناظرین، مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ مسئلہ بلوچستان کا ہو، افغانستان کا، دہشت گردی کا یا کراچی کا، گھمبیر سے گھمبیر اس لیے ہوتا جاتا ہے کہ سچ نہیں بولا جا رہا، اور جو سچ بولا بھی جاتا ہے وہ بھی آدھا سچ ہوتا ہے۔ سالوں سے بلوچستان میں گورنر پختون اور وزیر اعلیٰ بلوچ ہوا کرتا تھا۔ اس حکومت میں یہ روایت پہلی مرتبہ توڑ دی گئی ہے، ایک بلوچ سردار گورنر اور دوسرے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب پختونوں کی محرومی کا تو کوئی ذکر نہیں کر رہا، تاہم دوسری طرف بلوچ گورنر سے کوئی صوبے کی بات کرنے جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو کب کا استعفی دے چکے ہیں۔ سلیم صافی مزید لکھتے ہیں کہ بلوچ کی زندگی کسی بھی دوسرے پاکستانی کی طرح قیمتی ہے، ان کے قتل یا غائب ہونے پر ہم سب کو تڑپنا چاہیے۔ آخر میں مقالہ نگار بلوچستان کے مسائل کے حل کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ اس معاملے پر عسکری اور سیاسی قیادت کے مابین ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور جو بھی لائحہ عمل تیار کیا جائے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اب نظر ڈالیں گے روزنامہ نوائے وقت کی اہم سرخیوں پر۔ شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملہ، 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ برمی مسلمانوں کے قتل عام پر عالمی برادری کی خاموشی سنگین جرم ہے، فضل الرحمان۔ کراچی، چینی اور روسی قونصل خانوں کے قریب بم دھماکے، رینجرز اہلکار سمیت 2 افراد زخمی۔ شامل کریں گے روزنامہ نوائے وقت کا اداریہ، جس کا عنوان ہے کیا مسلم ممالک اپنے مفادات کا تحفظ کر پائیں گے۔ ناظرین، اداریے میں امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت مسلم امہ کو اقوام عالم میں بالخصوص دہشت گردی کے الزامات کے حوالے سے جن کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے پیش نظر مسلم امہ کے اتحاد کے لیے پیش رفت کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے او آئی سی ناکارا، اور مسلمان ممالک اپنے اپنے مفادات کو سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں۔ ادارے میں مزید لکھا ہے کہ آج کے دور میں جب دو مسلمان ممالک عراق اور افغانستان دہشت گردی پر عالمی جنگ کی زد میں آ چکے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں حکومتیں بدلنے کا سلسلہ جاری ہے، یقیناً یہ بہترین موقع ہے کہ مسلمان ممالک کی قیادت اکٹھی ہو اور مستقبل کی حکمت عملی تیار کرے۔ ادارے میں تمام امت مسلمہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ باہمی اتحاد کو فروغ دے کر اسلامی ممالک میں جنگ بندی ختم کرنے پر توجہ دیں، اور ایک عالمی اسلامی مرکز قائم کریں جو تمام امت مسلمہ کے لیے سود مند ہو۔ ناظرین، اب نظر ڈالیں گے روزنامہ ایکسپریس کی اہم سرخیوں پر۔ کسی کو مکمل استثناء حاصل نہیں، پارلیمنٹ عدلیہ کا اختیار محدود نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ۔ इराक बम धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा, 111 अफराद हलाक, 235 जख्मी। जंग के बावजूद अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं हुए, नेटो कमांडर। अब बात करेंगे रोजनामा एक्सप्रेस से इंतखाब किए गए इदारे की, जिसका उन्वान है पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसियां। नाज़रीन इदारे में मुस्लिम लीग नवाज के सदर के बयान का तस्करा करते हुए लिखा है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए बाहमी एहतराम और एतमाद के उसूलों को मद्देनजर रखे। अमरीका के सुबुकदोश सफीर कैमरॉन मेंटर से अलविदाई मुलाकात में उन्होंने कहा कि अमरीका को पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसियां वाज़े करते वक्त इस बात को पेश नजर रखना होगा कि पाकिस्तान के जमहूरी इदारे मजबूत हों और यहाँ की मईशत का गैर मुल्की इमदाद पर कम से कम इन्हिसार रहे। इदारे के आखिर में मजीद लिखा है कि जरूरी है कि अफगानिस्तान के मामले में भी अमरीका पाकिस्तान को नजरअंदाज ना करे, क्योंकि इसका खमियाजा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा अब खुद अमरीका को भी भुगतना पड़ेगा। काबुल में नए पाकिस्तानी सिफारत खाने की इफ्तिताही तकरीब में शरीक साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के भाई अहमद ज़िया मसूद ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता, तालिबान से मुसालिहत की कोशिशें बेसूद रहेंगी, ताहम कोई भी मुल्क अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं बन सकता। और नाज़रीन, इन्हीं तमाम खबरों और तज़ियात के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज से अपनी मेजबान मुंतहा काज़मी को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।
बहुत शुक्रिया मुंतहा काज़मी। और नाज़रीन, अब आइए एक नजर डालते हैं आलमी मीडिया से मुंतखब किए गए चंद कार्टूनों पर। ناظرین، اخبارات کا جائزہ یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔